میں حدیث سے رسول لایا ہوں، میں حدیث سے رسول لایا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حدیث کی روشنی میں سلسلے میں حاضر ہیں اور آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت خوبصورت فرمان کے اوپر کچھ شرح عرض کی جائے گی. عورتوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں بیان ہوگا. حدیث مبارک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلی فمضى على النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار فقلنا وبما یا رسول اللہ قال تکفرن اللعن وتکفرن العشیرہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن یا عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف تشریف لے گئے تو آپ کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا، اے گروہ نساء، اے عورتوں کے گروہ، تم صدقہ دیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا کہ تم جہنمیوں کی اکثریت ہو، یعنی تم میں اکثر جہنم میں جائیں گے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں، کس وجہ سے؟ فرمایا کہ تم لعنت بڑی کثرت سے دیتی ہو، بھیجتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. اس لیے اس کے بعد بھی حدیث کا مضمون ہے لیکن ہمارا کلام اسی پر ہوگا. پہلی بات، اس حدیث مبارک میں متعدد چیزیں ہیں، ان میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں. پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن، قربانی والی عید کے دن، عید گاہ تشریف لے گئے نماز کے لیے تو عورتوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. عورتوں کے پاس سے کیوں گزر ہوا؟ اس لیے کہ عیدگاہ میں جیسے مرد حاضر ہوا کرتے تھے اسی طرح عورتیں بھی حاضر ہوا کرتی تھیں. اور ایک بات یہ بھی کہ عید کی نماز یہ عیدگاہ میں ہوتی تھی، مسجد میں نہیں ہوتی تھی. مسجد میں اب نماز عید ہوتی ہے، اس زمانے میں کہ جب آبادیاں اتنی نہیں تھیں، شہر اتنے بڑے نہیں تھے، اور بڑے شہر بھی ہوتے تھے تو بہت بڑے ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل کے شہر ہیں، تو بطور خاص جو نماز عید تھی یہ عیدگاہ میں پڑھی جاتی تھی. اور اس عیدگاہ کے اندر مرد بھی حاضر ہوتے تھے اور عورتیں بھی حاضر ہوا کرتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور صرف عید کی نماز نہیں بلکہ جمعہ اور بقیہ جو پانچوں نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے اندر بھی عورتیں مسجد نبوی شریف میں آتی اور نماز ادا کرتی تھیں. لیکن اب عورتوں کا مسجد میں آنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ وہ یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ نے فرمان جاری کیا کہ عورتیں مسجد نہ آئیں. عورتیں شکایت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی کہ اے ام المؤمنین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم مسجد میں آتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں اور عمر فاروق نے منع کر دیا. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو چیزیں عورتوں نے اب نکال لی ہیں، اب کرنا شروع کر دی ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتی تو انہیں ایسے ہی مسجدوں میں جانے سے منع کر دیا جاتا جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا. یہ بخاری کی روایت. اس سے پتا چلا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, حالانکہ وہ صحابیات کا زمانہ تھا اور ان کے صحابیات کے بعد میکسیمم تابعیات ہو سکتی ہیں, تو یہ ان کا زمانہ اور اس زمانے کے اندر انہیں مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا, حالانکہ وہ کوئی بہت اوپن کوئی بے پردگی اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے میں کچھ تغیر دیکھا تو منع کر دیا. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزاج شناس رسول تھی, نبی کریم علیہ السلام کے مزاج اور آپ کے فرامین کی حکمتوں کو سمجھتی تھی, اور بطور خاص وہ احکام جو عورتوں کے بارے میں, جب ان کو شکایت کی گئی تو انہوں نے فوراً ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو آج کل کرنے لگی ہیں اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کرتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے ہی منع کر دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا. یعنی ان کو بھی کچھ پردے کے معاملات میں کمی کی وجہ سے عبادت گاہ میں آنے سے, مسجد میں آنے سے منع کیا گیا تھا, تو ان عورتوں کو بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے منع کر دیا. تو لہٰذا اب عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اب اگر عورتیں آئیں گی تو ہمارا زمانہ جیسا ہے, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہ ہو کہ ہمارے زمانے کے حالات کیا ہے. اگرچہ مسجدوں میں آئیں لیکن اکٹھے آنا ہوگا, اکٹھے نکلنا ہوگا, اور آج کل کے زمانے میں پردے کی کتنی پابندی ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو لہٰذا یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. عورتیں نماز کے لیے مسجد میں جانا شروع ہو چکی ہیں, آج کل بھی شروع ہو چکی ہیں, اس سے لازمی طور پہ احتراز کرنا چاہیے, خاص طور پہ عید کی نماز, کہ جس عید کی نماز میں عورتیں ایسے جا رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ابھی جو ہے وہ پارلر سے نکل کے میک اپ کروا کے شاید کسی شادی کے فنکشن میں جا رہی ہیں, چہرے کھلے ہیں اور اس حالت میں عید پڑھنے جا رہی ہیں. بتائیے کہ کیا اسلام اس کی اجازت دے گا کہ پوری زیب و زینت کر کے اور بن سنور کے اور بہترین لباس پہن کے اور جو ہے وہ ننگے منہ عیدگاہ کی طرف نکل جائیں نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں, ایسا نہیں. لہذا عید کی نماز ہے یا دوسری کوئی بھی نماز ہے, عورتیں گھر میں رہیں. عید کی نماز عورتوں پر ہے ہی نہیں, یعنی وہ نہ پڑھے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, اور اب چونکہ ان کے لیے جانا منع ہے تو لہذا گھر پہ ہی رہیں گی, اور جمعے کی جگہ وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی. تو لہذا عورتیں اپنے گھروں میں ہی رہیں, مسجدوں یا عید گاہوں میں نہ جائیں. ہاں, دین سیکھنے کے لیے کسی جگہ بڑے اہتمام کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ ہے پردے کے ساتھ, اور جہاں پر عورت ہی ان کو دین کے احکام کسی کتاب سے پڑھ کے, یا عالمہ ہے تو اپنی زبانی ان کو بیان کرے تو ٹھیک, لیکن یوں کہ نمازوں کے لیے یوں عورتیں جانا شروع ہو جائیں, یہ مقاصد شریعت کے مطابق نہیں ہے, اس سے ہٹ کر ہے. جیسا کہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت میں آ گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کر دیا, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تائید فرمائی کہ جو انہوں نے منع کیا ٹھیک منع کیا. تو اسی طرح کے کسی عید کے موقع پہ جس میں عورتیں بھی حاضر تھیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور بطور خاص ان کو ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ, تم صدقہ دیا کرو, کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ تم اہل نار کی اکثریت ہو. انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ وجہ؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ بیان فرمائی. اس سے ایک اور بڑی اہم بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں کی دینی تعلیم اور تربیت بڑی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص اس کا اہتمام فرماتے, اور قرآن پاک نے بھی عورتوں کے لیے جدا اوصاف مردوں کے ساتھ ساتھ بیان کیے ہوئے, کیونکہ معاشرے کا ایک بڑا حصہ تو عورتوں پر مشتمل, اولاد کی تربیت تو عورت نے کرنی ہے, گھر کے ماحول پر جو اثرات ہوں گے اس میں بڑا حصہ تو عورت کا ہے, مرد تو سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے, اور خاص طور پہ بچوں کے بچپن کے اندر تو عام طور پہ باپ اتنی توجہ نہیں دیتا, ماں ہی کی ساری توجہ ہوتی ہے. بچہ صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, وہ اس کے سامنے جو آئیڈیل ہستی ہوتی ہے وہ تو اس کی ماں ہوتی ہے. تو اگر عورتوں کی تربیت نہیں کی جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے کچھ اور ہی رنگ ڈھنگ اختیار کر لیں گے۔ لہذا عورتوں کی تعلیم اور تربیت بڑی ضروری ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوصاف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اوصاف بیان کیے۔ چنانچہ ایک آیت مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے، ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جتنے اوصاف بیان کیے گئے، مسلمین تو فرمایا مسلمات، مومنین تو فرمایا مومنات، قانتین فرما بردار مرد، فرمایا فرما بردار عورتیں، صدق سچ مرد اور عورتوں کے ساتھ، صبر مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ، خشوع اور عاجزی مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ، صدقہ دینا مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ، روزہ رکھنا مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے۔ دیکھیں جتنے اوصاف بیان کیے ساتھ ساتھ میں عورتوں کو بیان کیا، کیوں؟ تاکہ ان کی بھی اتنی ہی تربیت ہو، وہ بھی ان اوصاف کی حامل ہوں جو اوصاف مرد کے اندر ہونے چاہیے۔ تو عبادت الہی کے اعتبار سے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے اعتبار سے، سچ بولنے کے اعتبار سے، اور پارسائی اور تقوی کے اعتبار سے جیسے اوصاف مرد میں چاہیے، اسی طرح کے اوصاف عورت میں چاہیے۔ تو چونکہ عورت کی تعلیم اور تربیت اسلام کی نظر میں ضروری ہے، معاشرے کا وہ ایک فرد ہے اور اہم فرد ہے، معاشرے کا ایک فرد ہے اور اہم فرد ہے، معاشرے کا وجود جو ہے اس کے اندر عورت کا حصہ، اس کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے، لہذا اس کو بھی اتنا ہی ایمفیسس کے ساتھ، تاکید کے ساتھ بیان فرمایا گیا جتنا مرد کے بارے میں بیان کیا گیا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عورتیں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی حدیثیں سنتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیں جس میں عورتیں جمع ہوں اور آپ صرف عورتوں سے خطاب فرمائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے باقاعدہ ایک دن مقرر فرما دیا، اس دن عورتیں جمع ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین اسلام کی تعلیمات سکھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے جس سے بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، جس سے بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو عورتوں کی اصلاً ان کو کسی بھی قسم کی تعلیم دیتے نہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ان کی تعلیم کے نام پر کچھ زیادہ ہی آگے نکل جاتے ہیں کہ تعلیم کے لیے جائیں تو اب لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھیں، اس بینچ کے اوپر لڑکا بیٹھا ہوا تو ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی، تو یہ پڑھیں گے بھی اور ساتھ میں کچھ اور بھی کریں گے، قریب بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، پھر قربت پیدا ہوگی، پھر دوسرے معاملات ہوں گے، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ ہمارے معاشرے کے اندر میرے خیال نابینا آدمی کو نظر نہیں آتے ہوں گے۔ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، موبائل فون نمبر آپس کے اندر ایکسچینج ہوتے ہیں اور پھر معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو عورتوں کو تعلیم ضرور ہو، ضرور ہو، لیکن اس انداز میں نہیں، تعلیم کی مخالفت نہیں، وہ جو انداز ہے وہ غلط ہے، تعلیم غلط نہیں، عورتوں کو تعلیم ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے دن مقرر کیا، اور ہمارے تو دین کا بنیادی حکم ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے. کیا نماز سیکھنا علم سیکھنا نہیں؟ روزہ، زکات، حج اور دیگر جتنے معاملات ہیں حلال و حرام کے، تو کیا یہ عورتوں پہ سیکھنا فرض نہیں؟ کیا عورت کو خریداری منع ہے؟ وہ بھی خریداری کر سکتی ہے. تو وہ خریداری کرے گی تو شریعت کے مطابق کرے گی یا اس سے ہٹ کے کرے گی؟ مطابق کرے گی. جب مطابق کرے گی تو کیا وہ سیکھے گی یا نہیں سیکھے گی؟ سیکھے گی. اسی طرح عورتوں کو شریعت کی حدود کے اندر بہت سارے کام کرنے کی اجازت ہے. عورت جو ہے وہ ٹیچر بنے گی، بچوں کو، بچیوں کو وہ سکھائے گی. بالغ لڑکوں کو تو سکھانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح قریب البلوغ کو بھی، لیکن جو لڑکیاں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، تو ان کو کون سکھائے گا؟ مرد تھوڑی سکھائے گا ان کو، مرد تو سکھانے کی اجازت نہیں ان کو، تو ان کو عورت سکھائے گی. تو یہ سب کام جو ہے وہ عورت کرے گی. اسی طرح گھریلو دستکاریاں ہیں عورتیں کریں، بلکہ اور بھی بہت ساری اجازتیں ہیں، لیکن ان سب کے اندر شریعت اپنی جو اخلاقیات کی جو حدود ہیں، جو احکام ہیں، حدود اللہ ہیں، شریعت وہ بیان کرتی، جو اللہ کے احکام ہیں وہ بیان کرتی. شریعت کہتی ہے تعلیم حاصل کرو، لیکن یہ نہیں شریعت اجازت دے گی کہ لڑکوں کے ساتھ جناب جڑ کر بیٹھو اور ان کے ساتھ جناب ایک ہی کلاس کے اندر بیٹھ کے یوں تعلیم حاصل کرو اور جو اس کے نتائج نکلے سو نکلے. ایسا نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. دین اسلام میں عورت کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں خاص طور پہ اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کی. دینی تربیت کی تو اس لیے کہ دین کی تعلیم تربیت نہیں ہوگی تو عمل کہاں سے ہوگا، اور اخلاقی تربیت اس لیے کہ عورت کے کردار کی اہمیت بہت زیادہ ہے. عورت کے کردار کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی حاجت ہے، کیونکہ جب عورت کے حوالے سے ہم کردار کی بات کریں تو بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات اٹھا دیتے ہیں. جب مرد کے کردار کی تو بات نہیں کرتے، عورت کے کردار کے اوپر اتنا کچھ، تو یہ بھی ایک جدا گانا ڈسکشن ہے. انشاءاللہ کبھی عقل و نقل کی روشنی میں اس کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے کلام کریں گے، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کے اندر کلام کریں گے. تو عورت کی تعلیم دین کے اندر بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ تم صدقہ دو، عورتوں سے فرمایا تم صدقہ دو، کیونکہ تمہارے کچھ کام وہ ہیں کہ جو تمہارے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو لعنت کی کثرت، لعنت کرنا، اور دوسرا ہے شوہروں کی ناشکری کرنا. لعنت کی کثرت یہ ایک بیماری ہے جو زیادہ تر عورتوں میں ہی پائی جاتی. مرد بھی لعنت کرتے ہیں، وہ بھی بول دیتے ہیں لعنت ہے اس چیز کے اوپر، لیکن عورتوں کے اندر تو یہ چیز ایسی ہے کہ غصے میں آئیں تو اپنی اولاد کے اوپر ہی لعنت کر رہی ہوتی، بد دعائیں کر رہی ہوتی ان کے لیے، اور اپنے اوپر ہی لعنت کر رہی ہوتی ہیں اور دوسروں پہ لعنت. تو یہ ایک ہے وصف کہ جو عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے. جن کی دینی تربیت اور تعلیم نہیں ہوتی، شرعی احکام کی تربیت نہیں ہوتی، ان کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے. اور لعنت جو ہے یہ اتنا سخت میٹر ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ شریعت نے لعنت کرنے پر بڑی سختی سے پابندی لگائی ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعانی وللعانی وللفاحش والبغیش. فرمایا کہ مومن نہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش بکنے والا ہوتا ہے، اور نہ بیہودہ اور بے حیائی کی بات کرنے والا ہوتا ہے. تو لعنت کرنا یہ مومن کا وصف نہیں ہے، اور کسی شخص پہ یا کسی چیز پہ لعنت کرنا یہ گناہ ہے، ناجائز. حتیٰ کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کسی کافر پر بھی متعین طور پر لعنت کرنا منع ہے. مثال کے طور پہ کوئی جیمز نام کا کافر ہے، اب بولے جی جیمز کے اوپر لعنت، اجازت نہیں. جو کافر حالت کفر میں مر گیا اور اس کے کفر پر مرنے کا ہمیں علم ہے، جیسے قرآن و حدیث میں آ گیا، قرآن میں آ گیا نمرود کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، اور حدیثوں میں ابو جہل کے بارے میں آ گیا، ابو لہب کے بارے میں آ گیا قرآن میں، تو یہ متعین جو کفار ہے ان پہ لعنت کر سکتے جن کا کفر پہ مرنا ہمیں معلوم ہے. لیکن جن کا کفر پہ مرنا ہمیں معلوم نہیں ہے، ان پر ہمیں لعنت کی اجازت نہیں ہے. یہ بڑا اہم میٹر ہے. تو اب غور کریں کہ جب ایک زندہ کافر پہ لعنت کی اجازت نہیں ہے، تو ایک عام مسلمان پر لعنت کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا یہ کہنا تیرے اوپر لانت، اس پہ لانت، اس پہ لانت، یا اسی طرح چیزوں پہ لانت بھیجنا کہ ایک چیز مل ہی نہیں رہی، بعد کو تلاش کر رہے تو نہیں ملتی، یار لانت اس چیز کے اوپر، یا کسی چیز سے ٹھوکر لگ گئی تو اسی بولتے یار لانت اس چیز کے اوپر، یا گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی یا لانت اس گاڑی کے اوپر. تو اب اس طرح کی نا غصے کے اندر بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اور یہ جو بھی معاشرے میں رہتے ہیں اور لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے، تو لانت کی اجازت نہیں، لانت بیچنا گناہ ہے، لہذا اس سے لازمی طور پہ بچا جائے. تو یہاں پر حدیث مبارک میں عورتوں کے حوالے سے فرمایا کہ ان میں یہ وصف زیادہ پایا جاتا ہے کہ یہ لانت کرتی. عورتیں محفل میں جمع ہوتی ہیں تو عام طور پہ غیبت شروع ہو جاتی ہے، برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر معاملہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور لانت کا وصف بھی ان کے اندر، حتیٰ کہ اپنی اولاد پہ لانت کر دیتی ہے، تو مر جائے، تو ڈوب جائے، تیرا کچھ نہ رہے، تو یہ ہو جائے. وہ تو جو الفاظ ہیں وہ عورتیں اپنے جو ہے وہ اپنی سگی اولاد کے بارے میں بول دیتی ہیں. اس کی اجازت نہیں، اور یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. اچھا، اگلی بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے شوہر کی ناشکری. فرمایا وتکفر العشیرہ، اور ایک تمہارے جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. شوہروں کی ناشکری کیا؟ کہ شوہر عورت کی آسائش کے لیے، آرام کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے، اس کے لیے جتنی مرضی محنت کر لے، لیکن اگر کبھی عورت کو کوئی تکلیف پہنچ جائے مرد کی طرف سے، تو وہ زندگی کے سارے کارناموں کا جو ہے نا اوپر پانی پھیر دے گی کہ میں نے تو تیرے گھر میں آج تک سکھ دیکھا ہی نہیں، مجھے تو آج تک اس گھر میں سکھ نظر ہی نہیں آیا، میں تو اپنے گھر میں اچھی تھی، اپنی ماں کے گھر میں اچھی تھی، میں تو شہزادیوں کی طرح تھی، میں اس طرح تھی، بس جب سے تیرے گھر میں قدم رکھا ہے تو میں عذاب کے اندر آ گئی. وہ جو پوری بیچارہ نے محنت کی، وہ جو برسوں اس نے مشقتیں اٹھائیں، محنتیں کی، کمایا، لایا، پہنایا، کھلایا اور بنایا، سنوارا، جو کچھ کیا، وہ یوں چشمے زدن کے اندر سب گیا اور سب کے اوپر پانی پھیر دیں گے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سخت ہے، شوہروں کی ناشکری کرنا، انہیں ایذا پہنچانا، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. یہاں پر تھوڑا سا میں ایک دوسرا پہلو بھی عرض کر دوں کہ یہ اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے، عورتیں شوہروں کی ناشکری کریں یہ وصف زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کم نہیں ہے کہ مرد عورتوں کے ناشکرے بنے، اس کی بھی ایسی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں. عورت بیچاری صبح سے لے کر شام تک پہلے صبح شوہر کا ناشتہ تیار کرے، اس کے کپڑے استری کرے، بچوں کو تیار کرے، ان کو سکول بھیجے، اس کے بعد وہ جھاڑو کرے، پوچھا لگائے، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، دوپہر کا کھانا تیار کرے، اس کے بعد پھر اگلے کام، اس کے بعد شوہر صاحب تشریف لائیں گے تو اس کے لیے پھر کھانا، پھر خدمت، سب کچھ ہوتا رہے گا. پھر رات کو اگر بچہ روئے گا تو ماں اٹھے گی، شوہر کو پیاس لگ گیا تو عورت اس کو اٹھ کے پلائے گی، بچے نے تنگ کیا تو عورت اس کو لے کے پھر رہی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، 24 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی چل رہی ہوگی. اب اگر کوئی 2-4 مہینے بعد عورت بیمار بھی ہوگی تو شوہر صاحب بھی اسی طرح کے جملے بولنے ہوتے ہیں، اور تجھے تو کام ہی کوئی نہیں ہے، تو سر پہ بس پٹی باندھ رہی ہے اور سر پہ جناب کپڑا باندھ رہی ہے، کبھی کام بھی کر لیا کرو ڈھنگ سے، کبھی سالن بھی درست بنا لیا کرو، کوئی چائے بھی ڈھنگ سے بنانا سیکھ لو. تو شوہر بھی اسی طرح کے جملے بول کے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں عورتوں کو، وہ تکلیف پہنچاتے کہ الامان والحفیظ. اگر عورت شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائے گی تو ایک بڑی تعداد شوہروں کی اپنی عورتوں پر ظلم کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے گی، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. یہ اس حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن جو اللہ رسول نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کے اعتبار سے جو شوہر اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی وعید ہے، وہ بھی جو ہے وہ جہنم کے مستحق ہیں اگر اپنی بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے، حقوق پورے نہیں کرتے، تانو تشنی کرتے ہیں، بات بات کے اوپر لتاڑتے، جھاڑتے، مارتے اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو شوہروں کے لیے بھی اسی طرح ہی وعیدیں ہیں جس طرح عورتوں کے لیے یہاں پر وعیدیں بیان کی گئی. لہذا بیلنس ہونا چاہیے، دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، دونوں طرف سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر یعنی بیویوں کے شوہروں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، ایک برتری حاصل ہے کہ گھر کا جو حکمران ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بنایا، اور یہ دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، خواہ عورت کمائے خواہ مرد کمائے، اور خواہ وہ مسلمان معاشرہ یا غیر مسلم معاشرہ ہے، گھروں کے اندر جو پاور ہوتی ہے وہ حقیقتاً مرد کو ہی ہوتی ہے، خواہ اس کو مغرب کی لیپا پوتی کے اندر بولتے رہنے جی وہاں عورتیں بڑی حقوق ہیں اور یہ ہے وہ ہے، حقوق ہوں گے اپنی جگہ، لیکن ذرا گھر کے اندر جھانک کے دیکھیں وہاں پر حکمرانی کس کی ہوتی ہے، وہاں پر مرد ہی کی چل رہی ہوتی ہے، گھروں کے اندر مردوں کی ہی حکمرانی ہوتی ہے۔ تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے دونوں طرف سے، لیکن چونکہ یہاں پر اس حدیث مبارک کے اندر عورتوں کے حوالے سے بات ہے تو لہذا میں اسی کی شرح کروں گا، آگے جا کے جہاں پر مردوں پر عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی پھر انشاءاللہ اس کے اوپر کلام کریں گے۔ اجمال کے ساتھ میں نے یہاں پر کچھ عرض کر ہی دیا ہے۔ جامع صغیر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها واعظم الناس حقا علی الرجل امه، فرمایا عورت پر لوگوں میں سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے اور مرد پر لوگوں میں سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ لہذا عورت کے لیے شوہر ماں باپ سے بڑھ کر ہے، ایک طرف ماں باپ ہو ایک طرف شوہر ہو، شوہر کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت پر فوقیت رکھتی ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بعض اوقات عورتیں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی بات کے اندر آ کر شوہر کی نافرمانیاں بھی کرتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارک ہے، کنز المال کی ہے، فرمایا کہ شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ بیوی اپنے نفس کو شوہر سے نہ روکے اگرچہ وہ کسی سواری کی پیٹھ پر ہو، اور عورت شوہر کی اجازت کے بغیر ایک دن کا بھی نفلی روزہ نہ رکھے، فرض رکھے گی، جو فرض رمضان کے روزے ہیں وہ رکھے گی لیکن نفلی روزہ ہرگز نہیں، اور اگر عورت ایسا کرے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر نفل روزہ رکھے تو فرمایا عورت گناہگار ہوگی، اور بغیر شوہر کی اجازت کے عورت سے ایسا کوئی نفل قبول نہیں کیا جائے گا، یہ نفلی روزہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے تو شوہر کو تو اجر ملے گا کہ وہ صبر کر لے گا کہ ٹھیک ہے اس نے روزہ رکھا ہوا تو چلو ٹھیک ہے پورا کر لے، لیکن چونکہ اس کی مرضی کے برخلاف رکھا تو شوہر کو تو ثواب ملے گا لیکن عورت کو گناہ ہوگا کہ اسے اجازت لینی تھی، اسے اجازت لے کر روزہ رکھنا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر حق ہے کہ بیوی شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، شوہر منع کرے نہیں گھر سے نکلنا تو نہیں نکلے۔ آگے پھر تفصیل ہے کہ عورت ماں باپ سے ملنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ، عورت ماں باپ سے ملنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے، لیکن دن کے وقت، رات میں پھر شوہر کے پاس۔ اور جو محارم رشتہ دار ہے، محرم رشتہ دار، سگے بھائی، سگی بہن، سگی خالہ، سگی پھوپھی، ان کے ہاں تو فرمایا کہ ان کے ہاں سال میں ایک مرتبہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے، شوہر منع بھی کرے تو ایک مرتبہ سال میں محارم کے پاس، اور ہفتے میں ایک مرتبہ ماں باپ کے پاس جانے کی اجازت ہے، اور اجازت کے ساتھ روزہ نہیں جا سکتی۔ شوہر کی اجازت ہے کہ جاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر دن میں بھلے 10 مرتبہ چلے جائے اگر شوہر کی اجازت۔ اچھا، پھر اگر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، یہ جو مستثنا صورت ہے ان کے علاوہ، اگر شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے نکلے تو اس پر اللہ اور اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے غضب میں رہتی ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے یا گھر لوٹ نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے عورت پر شوہر کے حقوق بیان کیے ہیں، اور اس میں کچھ حقوق ارشاد فرمائے، فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 371 ہے۔ فرمایا کہ میاں بیوی کے جو باہمی معاملات ہیں ان میں عورت پر شوہر کی اطاعت کرنا مطلقاً لازم ہے، مطلقاً لازم، اور ان کاموں میں، یعنی میاں بیوی سے متعلقہ کاموں میں، شوہر کی اطاعت عورت کے لیے والدین سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور حق یہ بیان کیا کہ بیوی شوہر کی عزت کی بشدت حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، یہ نہیں ہے کہ شوہر کا مال اڑاتی پھرے، اپنی جناب بہن کو دے دیا تو بھائی کو دے دیا تو بھتیجے کو دے دیا تو بھانجے کو دے دیا اور شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ مال کدھر جا رہا ہے، تو اس کے مال کی حفاظت کرے۔ حتیٰ کہ راہ خدا میں بھی خرچ کرنا ہو تو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے اگر شوہر کے مال سے خرچ کرتی ہے. اچھا, ہر بات میں شوہر کی خیر خواہی کرے, ہر وقت جائز امور میں شوہر کی رضا کی طالب رہے, شوہر کو اپنا مولا جانے, نام لے کر نہ پکارے. یہ ایک اسلامی مینرز ہیں کہ شوہر کو نام لے کے نہ پکارا جائے. اگر زید عمر خالد نام ہے تو اس کو خالد نہیں بولے گی, تو اس کے لیے کوئی دوسرا اور لفظ جو شرم و حیا کا بھی ہو اور عزت و تعظیم کا بھی ہو. نام لے کے پکارنا تو برابر والے کو ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے بھائی کے تو بول دے گا کہ جمیل یا کفیل جو بھی اس کا نام ہے, لیکن اپنے باپ کا نام جمیل کفیل ہو تو اس کو تھوڑی بولے گا جمیل, اس کو تو والد صاحب, ابو جی, ابا جی, ابا جان, اسی طرح کا کر کے کچھ بولے گا نا. تو شوہر عورت کے لیے اسی طرح مقام تعظیم ہے. عورت شوہر کی عزت کرے گی اور اسے نام سے نہیں پکارے گی. شوہر کی بے جا شکایت نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اگر شوہر کی شکایت بنتی بھی ہو تب بھی عورت شکایت نہ کرے تو اس پر اسے اجر ملے گا. یہ اس کے لیے ایک اضافی چیز ہوگی اس کے لیے. پھر آگے وہی ہے کہ وہ اس کی آٹھویں دن سے پہلے والدین کے گھر, سال بھر سے پہلے محارم کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے. شوہر ناراض ہو تو انتہائی خوش آمد کر کے اسے منائے اور اسے کہے کہ مجھ سے بہر صورت تم راضی ہو جاؤ, یعنی اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے. یہ حقوق میں نے عرض کیے. اچھا, اب اس کے اوپر جو ہمارے معاشرے کے بیچارے وہ لوگ ہیں جو مغرب کی باتیں پڑھ پڑھ کے سن سن کے بڑے متاثر بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں جی, وہاں تو مرد عورت برابر ہوتے ہیں, وہاں تو ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جناب عورت ہر بات کے اندر مرد کی اطاعت کرے اور اس کی قربانی دے اور یہ کرے وہ کرے, تو وہ بیچارے ان کے لیے بڑی پریشان کن چیزیں ہوں گی جو بیان کی گئی ہیں. لیکن میرے مخاطب وہ مسلمان ہیں, میرے مخاطب وہ مسلمان ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, جن کی عقلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان ہیں, جو اللہ تعالی کے اس حکم پر عمل کرنے والے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ اے حبیب یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی معاملات میں آپ کو اپنا حکمران نہ مان لیں, آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں. تو جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور نبی کو اپنے لیے فائنل اتھارٹی مان لیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے باتیں بھی اسی کی ماننی, اس کو مغرب پسند کرے یا نہ کرے, اسے جناب یہ نان مسلم, نان بلیورز اور غیر مسلم پسند کریں یا نہ کریں, وہ اس پہ مدار نہیں رکھتے. ان کی عقلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان ہیں, مغرب کے لوگوں کی حکمتوں اور فلسفی پہ قربان نہیں. تو میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں, لہذا ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کافی ہیں. اور یہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں یہ ایک گھرانے کو اچھے انداز میں چلانے کی باتیں ساری, جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں, بیوی شوہر کی اطاعت کرے, اس کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہ کرے اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے, تو بتائیے کہ یہ آپس میں موافقت پیدا ہونے کی صورت ہے یا شوہر تو بول رہا ہے بیوی کو کہ تو نے گھر سے باہر نہیں جانا اور بیوی کہہ رہی میں تو رات 12 بجے ہی آؤں گی, میں تو رات 12 بجے ہی آؤں گی. تو اب کیجئے پھر ذرا مغربی لوگوں کی پیروی, کیجئے ذرا ان کی پیروی کہ ان کی عورتیں رات کو 12 بجے آئیں, 1 بجے آئیں, 2 بجے آئیں, شوہر کچھ نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں. تو اگر تو آپ اس کے اوپر راضی کہ عورت رات کو 12 بجے آئے, 1 بجے آئے, گھومے پھرے, دوستوں کے پاس جائے, لڑکے لڑکیوں جن سے چاہے ملنا چاہے ملے, اگر سگریٹ وگریٹ پینا چاہے تو پی لے. کیوں؟ اس لیے کہ آزادی ہے, مغرب نے یہی آزادی دی, سیکولر معاشرہ یہی آزادی دیتا ہے. تو اگر یہ والی آزادی دے کے بولنا ہے کہ بھائی ہمیں تو ایسا معاشرہ چاہیے, مرد عورت ایسے برابر ہوتے ہیں, مرد 2-3 راتیں باہر گزار کے آ جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو عورتیں بھی 2-3 راتیں باہر گزار کے آ جائیں, کوئی پرابلم نہیں. تو یہ ہے برابری. آخر مرد کو 2 راتیں باہر سیر ویر کر لے, کوئی دوسرے شہر میں ہو کے آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر برابری تو یہ ہے نا کہ عورت کو بھی اسی طرح کا 2-4 دن باہر جانے کی اجازت دے دیں, وہ بھی 2-4 راتیں باہر رہ کے آ جائے. تو اگر اس کے اوپر چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیا, نا 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 یہ نہیں ہو سکتا, تو میرے بھائی پھر برابری کہاں گئی؟ ابھی تو برابری کی باتیں ہو رہی تھی نا, برابر برابر ہونا چاہیے, جو وہ کرے وہ کرے, جو اس کو حق وہ اس کو حق, جو اس کو اختیار وہ اس کو اختیار, سب برابر ہونا چاہیے. تو کتنے کی برابری؟ تو اس لیے یہ برابری برابری کی سب باتیں ہوتی ہیں, جب حقیقی دنیا کے اندر آتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا بھاؤ بکتی ہے. تو لہٰذا جو دین اسلام نے خاندان کو چلانے، زندگی چلانے، میاں بیوی کی زندگی کو صحیح ڈگر پر چلانے کے طریقے بتائے ہیں، وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. انہی سے معاشرے درست رہتے ہیں، انہی سے فیملیاں بچتی ہیں، انہی سے خاندان بچتے ہیں. جن معاشروں میں، جہاں جہاں، جن جن گھروں میں ان چیزوں پر عمل ہے جو حدیث مبارک میں بیان کیا گیا، وہ گھر سکون سے بھی ہیں، رشتے پائیدار بھی ہیں، ان کو دوام بھی ہیں. ورنہ جن ممالک اور جن لوگوں کی پیروی کرنے کے پیچھے یہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں، ہمارے سیکولر کہلانے والے اور آنکھیں بند کر کے تقلید کرنے والے، تو وہاں تو اگر شادی کو 5 سال گزر جائے تو لوگ مبارک دیتے، ماشاءاللہ جی 5 سالوں کی طلاق نہیں ابھی تک، 5 سالوں کی طلاق نہیں ابھی تک. تو اگر اس معاشرے میں جانا ہے تو پھر طلاقوں کی اس ریشو کے لیے بھی تیار رہے، پھر ان ساری آزادیوں کے لیے تیار رہے جو آزادیاں انہوں نے اپنی عورتوں کو دی ہوئی ہیں، کلبوں میں جانے کی اور ڈانس کلبوں میں جانے کی اور سگریٹیں پینے کی اور شرابیں پینے کی، پھر وہ آزادیاں بھی دینے کے لیے تیار رہیں. اور اگر ان کی بات آتے ساتھ ہی طبیعت خراب ہو جائے کہ نہیں وہ آزادی نہیں دے سکتے ہم، تو پھر برابری کدھر گئی؟ پھر وہ برابری کا بھوت جو سوار تھا وہ کہاں نکل گیا، کہاں کدھر اڑ گیا وہ؟ تو لہذا جو اسلام نے اجازتیں دی ہیں ان کے اندر رہنے میں ہماری آخرت کا بھی بلا ہے، ہماری دنیا کا بھی بلا ہے. ہمارا خاندانی نظام، معاشرہ، سب انہی چیزوں پر عمل کر کے پائیدار اور مضبوط رہ سکتا ہے، ورنہ اس معاشرے میں خاندانی نظام کا بکھرنا پھر دور نہیں. اس کے بعد اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، وہ تھی کہ اے عورتوں صدقہ دو، صدقہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہاری ایک اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. تو اب صدقہ دینے کا کیوں فرمایا؟ اس سے پتا چلا کہ صدقہ جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچانے والا ہے، تبھی تو صدقے کا حکم ارشاد فرمایا کہ صدقہ دو تاکہ وہ جو تمہارا انجام دیکھا اسے بچو. تو صدقہ دینا عذاب جہنم سے بچانے والا ہے، لہذا صدقہ دینا اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیے. حدیث مبارک ہے اتقوا النار ولو بشق تمرات، فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے سے ہو. کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں دیں گے عذاب جہنم سے بچنے کا سبب بن سکتا ہے، لہذا صدقہ دینے کی عادت ہونی چاہیے. ایک دوسری بات بھی میں عرض کروں، دیکھیں یہاں عورتوں سے فرمایا تم صدقہ دو، تو اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ عورتوں کو اللہ کی راہ میں ان کے اپنے پاس سے خرچ کرنے کا ہمیں ذہن دینا چاہیے. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ عورت کچھ بھی دے گی نا تو وہ شوہر کے مال میں سے ہی دے گی، شوہر کا مال ہے، زکات بھی عورت کی نکلتی اسی میں سے، صدقہ بھی اسی میں سے، قربانی بھی اسی میں سے. بہتر صورت یہ ہے، ایک بہتر صورت یہ ہے کہ عورت کو مال کا مالک بنایا جائے، اس کو مال کا مالک بنایا جائے، اپنی زکات اپنے پیسوں سے ادا کرے، اپنی قربانی اپنے انہی جمع شدہ پیسوں سے ادا کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شوہر کے مال سے اس کی اجازت سے بھی کرے، لیکن اپنے پرسنل ذاتی مال سے بھی کرے تاکہ وہ جو دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اس کے دل سے نکلنے کی صورت بن سکے اور اس سے وہ اپنی مرضی سے دے سکے. پھر وہ شوہر اس کو مالک بنا دیا، اب اس کی مرضی ہے وہ جہاں چاہے خرچ کرے، اللہ کی راہ میں دے. تو یہ ایک اچھی صورت ہے کہ اگر عورتوں کو مال کا مالک بنایا جائے، پیسے دے کر ان کی ملکیت میں دے دیے جائیں. اب وہ سارا سال ماہانہ، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو اگر گنجائش ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کو 5,000 روپے ماہانہ دے دے، سال کے جو ہے وہ 60,000 روپے ہو گئے. اب یہ 60,000 روپے جو ہے وہ اگر عورت اسی سے اپنی قربانی بھی کرے، اپنی زکات بھی ادا کرے، راہ خدا میں بھی خرچ کرے، اور بھی جو اس نے کام کرنے ہیں وہ کرے، اب وہ اپنے اختیار سے کر رہی ہے، اس کے پیسے اللہ کی راہ میں دیتی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہی ہوں، تو یہ عورتوں کی تربیت کی ایک اچھی صورت ہو سکتی ہے. تو ان صورتوں پر چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث سے رسول لایا ہوں، میں حدیث سے